کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم کسی کا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم کسی کا راستہ کربلا
کربلا والسلام والتحیات والاکرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
مقام اور وہ جگہ کہ جہاں پر مسلسل ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں. اور پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ ملائکہ مسلسل وہاں آنا جانا کرتے ہیں کہ جہاں پہلے سے مانوس ہوں. اور جب ملائکہ نے روئے زمین پر نظر کی تو کوئی ایسا گھر نہیں آیا کہ جہاں سے وہ مانوس ہوتے. اور پھر ملائکہ نے دیکھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقام. جہاں سے انہیں ایک خاص انسیت ہے. اور پھر ملائکہ نے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیا مختلف بہانوں سے. کل چل رہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مختلف کا معنی کیا ہے, پھر یہ دیکھیں کہ ملائکہ کا معنی کیا ہے, اور ملائکہ ایک کیسی مخلوق ہے, پروردگار عالم نے ملائکہ کو کیسا بنایا ہے. جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ملائکہ کیسی مخلوق ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ ملائکہ جن کے کہے جاتے ہیں کیسے. صلوات محمد حضرات کے سامنے بتایا کہ ہم جسے عالم سمجھتے ہیں وہ عالم عالم دنیا نہیں ہے, بلکہ اس دنیا کے علاوہ کچھ اور عوالم بھی پائے جاتے ہیں. عالم ماتا, عالم ملک, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم لاہوت اور عالم ہاہوت. کل یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دی تھی. اور ہم نے بتایا کہ ملائکہ کا تعلق عالم جبروت سے ہے, اور عالم جبروت وہ عالم ہے کہ جس میں نہ مادہ پایا جاتا ہے نہ مادیات پائے جاتے ہیں. اسی لیے ملائکہ میں نہ قوت غضب پائی جاتی ہے نہ قوت شہوت پائی جاتی ہے. اور کیونکہ ملائکہ میں قوت شہوت نہیں پائی جاتی, لہذا ملائکہ میں مذکر مونس بھی نہیں ہوتے. اور چونکہ ملائکہ میں قوت غضب نہیں پائی جاتی, لہذا ملائکہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اور پھر ہم نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ الزعم انک جرم صغیر وفیکن تول عالم الاکبر. اے انسان, تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جسم ہے, جبکہ پروردگار عالم نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمو دیا ہے. ہمیں ابھی عالم سمجھ میں نہیں آیا تھا, یہ عالم اکبر کی بات کر رہے تھے کہ انسان تیرے اندر عالم اکبر سمو گیا ہے. اور اگر صرف عالم کی بات ہوتی تو شاید ہم کہتے کہ انسان کے اندر عالم ملک سمیٹ دیا گیا ہے. نہیں, اس انسان میں عالم ملک کے آثار بھی ملیں گے, عالم ملکوت کے آثار بھی ملیں گے, عالم جبروت کے آثار بھی ملیں گے, عالم لاہوت کے آثار بھی ملیں گے. یعنی اگر یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو صرف مادی بنا دے, یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو عالم مول ملکوت تک لے جائے, یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو فرشتوں کے عالم میں لے جائے, اور اگر یہ انسان چاہے تو آگے بڑھ جائے, فرشتہ پیچھے رہ جائے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. انسان فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ہر عالم کا ایک اثر رکھا ہے. انسان جس مرحلے پر آئے گا محنت کرتے ہوئے اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے, اس سے اس عالم کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. کبھی اس سے برزخی اور ملکوتی آثار ظاہر ہوں گے, کبھی اس سے جبروتی آثار ظاہر ہوں گے, کبھی اس سے فرشتوں کی صفات ظاہر ہوں گی, اور جب انسان عالم لاہوت تک پہنچ جائے گا تو اس انسان سے صرف فرشتوں کی نہیں بلکہ الہی صفات کا ظہور ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے, انسان ہم سب خلیفۃ اللہ ہیں, بالقوۃ خلیفۃ اللہ ہیں, بالفعل خلیفۃ اللہ نہیں ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو خلیفہ خدا بنا سکتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ کی منزلت پر قائم کیا ہے. کیوں؟ اس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے, اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی صفات کا اس انسان سے ظہور ہو سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اپنی عصمت میں معصوم ہیں، اور فرشتوں کے اندر نہ قوت شہوت پائی جاتی ہے نہ قوت غضب پائی جاتی ہے، فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، فرشتوں کو کسی چیز سے لڑنا نہیں پڑتا، فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے، جب فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے تو فرشتوں کا کوئی ہنر بھی نہیں ہے، ہمارا کسی چیز سے مقابلہ ہے تو ہم لڑ کر اپنے ہنر کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہمارے اندر قوت شہوت بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر قوت غضب بھی پائی جاتی ہے، اب اگر انسان توجہ فرمائیے گا، جانور کے اندر قوت غضب ہے قوت شہوت ہے، فرشتوں کے اندر قوت غضب نہیں ہے قوت شہوت نہیں ہے، پروردگار عالم نے انسان کے اندر بھی یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں، اور پھر آواز دی کہ انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، لیکن اگر یہ دونوں قوتیں انسان کے اوپر حاوی آ جائیں تو انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانور فرشتوں کا تصور جو ہمارے یہاں ہے پروردگار عالم نے فرشتوں کا وہ تصور ہمیں نہیں دیا، فرشتوں کا تصور کچھ اور ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے مادی مخلوق نہیں ہے، اور ان کے یہاں مسائل کچھ اور ہیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ بہرحال اگلے مرحلے پر آ جاؤں کہ فرشتوں کے یہاں اوصاف کیا پائے جاتے ہیں، پروردگار عالم نے فرشتوں کے اندر کون سی باتیں رکھی ہیں، جلدی جلدی بیان کر کے نتیجہ دوں گا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کو علم دیا ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو قدرت دی ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حیات دی ہے، پروردگار عالم نے علم دیا، فرشتوں کے پاس علم ہے یعنی فرشتے عالم ہیں، پروردگار عالم نے فرشتوں کو قدرت دی فرشتے قادر ہیں، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حیات دی فرشتے حی ہیں، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو عصمت دی۔ اس مرحلے پر تھوڑا رکیے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے فرشتوں کو عصمت دی، فرشتے اپنے عصمت میں مضبوط ہیں، اپنے عصمت کی تقسیم بندی بیان کی تھی کہ عصمت یا عصمت عظمیٰ ہے یا عصمت صغرا ہے، یا عصمت کبرا ہے یا عصمت صغرا ہے، کسی بھی چیز کی مختلف شعبوں سے اگر تقسیم بندی کرنا چاہیں تو مختلف تقسیم بندیاں سامنے آتی ہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں انسان کی عصمت تو آپ کہیں گے انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، پھر ذرا دوسری جہت اور دوسرے زاویے سے دیکھا کہ انسان کی
مجبوراً معصوم بنایا ہے تو اس میں
کی کوئی فضیلت کیا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں پروردگار عالم نے انہیں مجبورا معصوم نہیں بنایا بلکہ یہ اپنے اختیار سے معصوم ہیں، پروردگار عالم نے انہیں پورا اختیار دیا، لیکن ان کا انتخاب یہ تھا کہ یہ حرام کو کیا تصور حرام بھی نہیں کرتے، یہ مکروہ کو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، یہ ترک اولا کو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے، یہ معصوم ہیں اپنے پورے اختیار کے ساتھ معصوم ہیں۔ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ اور یہاں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکروہ نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ترک اولا نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام تو کیا تصور حرام بھی نہیں کرتے، یہ مکروہ تو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، یہ ترک اولا تو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے۔ اب یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی سمجھاؤں اور تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تصور بھی نہ کرے کسی چیز کا۔ جی ہاں، کچھ ہستیاں اس مقام پر آ سکتی ہیں کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر جو علماء مشہور مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گندا پانی پی لیں؟ کیا کبھی کسی نے سوچا گندا پانی جو مثلاً بہت ہی غلیظ پانی ہے ہم اسے پینے کا ارادہ کریں؟ کا ارادہ کرنا تو دور کی بات، ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ آپ نے تصور کیوں نہیں کیا پینے کا؟ اس لیے کہ ہمیں اس پانی کی غلاظت پر یقین ہے کہ اتنا غلیظ ہے، پینے کا ارادہ تو دور کی بات، میں تصور بھی نہیں کرتا پینے کا۔ جس طریقے سے آپ کو اس پانی کی غلاظت پر یقین ہے اور آپ پینے کا ارادہ کرنا تو دور کی بات تصور بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے اہل بیت کو ہر گناہ کی نجات کا یقین ہے، گناہ کرنا تو کیا تصور گناہ بھی نہیں کرتے، مکروہ کرنا تو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، ترک اولا کرنا تو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ذرا وہاں سے آواز ہونا تھوڑی کم ہوئی تو یہاں دماغ آیا، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ان کو عصمت دی ہے مگر اختیاری عصمت ہے، یہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے، پروردگار عالم نے انہیں پورا ارادہ دیا ہے مگر ان کا کمال ہی یہ ہے کہ اپنے ارادے سے نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر انسان مجبوراً کچھ نہ کرے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک مثال دوں، ایک صاحب کو غصہ نہیں آتا اور آپ کہیں کہ انسان کو غصہ نہیں آتا، تو بیچارے مجبور ہیں تو غصہ آتا ہی نہیں، کرے تو کیسے کریں؟ کمال تو یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اب انسان غصے کو بھی جائے۔ اب آپ کے جذبہ بلا کے لیے جملہ کہوں کہ کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو اب انسان اس کام کو انجام نہ دے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، کمال یہ نہیں ہے جب سب لڑ رہے ہوں تو آپ میدان میں لڑیں، کمال تو یہ ہے کہ جب سب بھاگ رہے ہوں تو علی مرتضیٰ کھڑے رہیں، یہاں تک کہ جبرائیل کہتے ہوئے آئے لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بہرحال فرشتے اپنی عصمت میں معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اسی لیے انسان چاہے تو اس مقام پر آ سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم بن سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں جس مرحلے تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں، انسان چاہے تو معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تقسیم بندی بیان کروں، اس وقت کی تیسری تقسیم بندی، ایک ہے عصمت فعلی اور ایک ہے عصمت منصبی۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کسی کو منصب کے طور پر عصمت دی ہے، مثلا چہارتا معصومین کو منصب کے طور پر عصمت دی ہے،
تم ان سے ظاہری حکومت چھین سکتے ہو، عصمت نہیں چھین سکتے۔
منصب کے طور پر پروردگار عالم نے ان کو عصمت دی ہے، یہ عصمت منصب ہی۔ یا مثلاً 124,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے منصب کے طور پر عصمت دی ہے، یہ ان کے پاس عصمت ہے، یہ عصمت منصبی ہے۔ لیکن ایک عصمت عصمت فعلی ہے کہ انسان معصوم تو نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے اسے معصوم تو نہیں بنایا، لیکن چاہے تو اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ عالم جبروت کو پیچھے چھوڑ دے، عالم لاہوت تک پہنچ جائے، عالم صفات خدا تک پہنچ جائے اور معصوم ہو جائے، معصوم نہ ہونے کے باوجود۔ اب مجھے کہنے دیجئے، عباس معصوم نہیں ہے مگر معصوم ہے، زینب معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہے، معصوم یعقوب معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ انہیں تو وہی کہا جاتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے، اگر انہوں نے کسی کے لیے کچھ کہا ہے تو وہ اس بات کا اہل تھا لہذا کہا ہے. اگر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے بھائی ہیں لہذا ان کی فضیلتیں ہیں, تو حضرت عباس کے تین بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں, لیکن جتنی فضیلت حضرت عباس کی ہے کسی کی نہیں ہے. جناب زینب کی اور بھی بہن ہے مگر جتنی فضیلت جناب زینب کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. معصومین کی اور بھی بیٹیاں ہیں لیکن جیسی فضیلت حضرت معصومہ قم کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جناب معصومہ کی قم کی کیونکہ باتیں نہیں کی جاتی لہذا بس یہاں پر بات کر رہا ہوں, ارادہ نہیں کیا تھا, سنتے جائیے. آج آخری گفتگو ہے, اگر 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بار صلوات پر محمد و آل محمد. خراسان سے کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے. اچھا معصومہ قم کے لیے روایات بھی ہیں, من زارہا وجبت لہ الجنہ, کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. ایک روایت جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, کہ امام نے فرمائی ایک حدیث ارشاد, حدیث ابھی بتاتا ہوں آپ حضرات کو. عجیب بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب امام کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی, کیونکہ امام کاظم علیہ السلام جناب معصومہ کے والد تھے. جب امام کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تو اس وقت یہ حدیث تلاوت ارشاد فرمائی امام صادق علیہ السلام نے. ستدفن فیہا امرأۃن, پوری حدیث ہے کہ پروردگار, کو حدیث نہیں پڑھنا وقت نہیں ہے, پروردگار عالم کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے, پیغمبر کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے, امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے, اور ہم اہل انا لنا حرما فہو قم, کہ ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے وہ قم ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ستدفن فیہا امرأۃن تسمی فاطمہ, اس قم میں ان قریب ایک بی بی دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا. پھر فرمایا من زارہا فلہ الجنہ, جس نے بھی جناب معصومہ قم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. وجوب جنت جناب معصومہ کی عصمت پر دلیل ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ورنہ جنت ایسے ہی تھوڑی کسی کی زیارت پر واجب ہوتی ہے, کہ معصوم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جنت واجب ہے جس نے جناب معصومہ کی زیارت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب معصومہ کی وہ شان ہے کہ زیارت کرنے کے بعد جنت واجب ہو سکتی ہے. یہ سارا کی روایت معصومین کے لیے ملتی ہے کہ جو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے ملی. بہرحال جو کہنا چاہ رہا تھا, خراسان سے کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے, چاہتے تھے کچھ سوالات کریں مدینے میں, کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے. پتہ چلا کہ امام کاظم علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے ہیں, اور اندر سے خادمہ نکلی, انہوں نے پوچھا کیا کام ہے. بہت دور سے خراسان سے مدینہ گئے تھے, امام کاظم علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے. انہوں نے کہا بہت دور سے آئے تھے زیارت کے لیے, اس زمانے میں انٹرنیٹ ہوا نہیں, ہوتا نہیں تھا کہ پوچھ لیں واٹس ایپ پہ امام ہیں یا نہیں ہیں, ہم آ جائیں یا نہیں, چل دیے, مل گئے تو مل گئے نہیں تو واپس چلے جائیں گے. مدینہ پہنچ گئے, پتہ چلا امام نہیں ہے. بہت مایوس ہوئے کہ ہم تو اتنے دور سے آئے تھے امام کی زیارت کرنے کے لیے, کچھ سوالات تھے, سوالات بھی کرنے تھے, اور کچھ چیزیں تھیں جو ہمارا اندر دینی تھی. اندر سے خادمہ نے کی, اس نے پوچھا کیا کام ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات تھے. اس خادمہ نے کہا لاؤ سوالات دو. سوالات لے کر اندر گئیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ صفحہ واپس لے کر آئیں اور کہا یہ رہے آپ کے جوابات. انہوں نے کہا کس نے دیے جوابات, تو خادمہ نے بتایا امام کاظم کی بیٹی ہیں فاطمہ معصومہ, یہ جوابات انہوں نے لکھے. انہوں نے ایسے ہی جوابات رکھ لیے, زیادہ صحیح سے پڑھے بھی نہیں, کیونکہ سوچا کہ امام نے تھوڑی لکھے ہیں جوابات کہ اتنی توجہ سے پڑھا جائے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف امام کے کلام کا موجودہ ہوا کرتا ہے. اور ایسے ہی چلے گئے, وہ آگے بڑھے. آگے گئے تو راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دیکھا تو جان میں جان آ گئی, کہ مولا آپ ہی کی تو زیارت کے لیے گئے تھے. کہا کیا کام تھا, کہنے لگے مولا کچھ سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے، لیکن ہم گئے تھے اور آپ کی بیٹی نے یہ جوابات دیے ہیں. امام نے کہا لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ. امام نے صفحے پر جوابات دیکھنا شروع کیے. پہلا جواب دیکھا تو آواز دی فتاح ابوہا، فاطمہ معصومہ کا باپ اس پر فدا ہو جائے. دوسرا جواب پڑھا پھر یہی جملہ کہا فتاح ابوہا. تیسرا جواب پڑھا پھر یہی کہا فتاح ابوہا. جوابات پڑھتے رہے کہتے رہے فتاح ابوہا فتاح ابوہا، اور اس کے بعد آواز سنو اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی جواب دیتا جو میرے بیٹی نے جواب دیا تھا. آپ اس جملے کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امام معصوم لوہے محفوظ سے مطالعہ کرتے ہیں، معصومہ بھی لوہے محفوظ سے مطالعہ کر رہی تھی. اس طرح پر محمد و آل محمد. اور یہ جملہ کہ فداہا ابوہا تاریخ نے دو لوگوں کے لیے کہا ہے، یا پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے لیے کہا تھا یا امام قاضی نے فاطمہ معصومہ کے لیے کہا تھا. ایک سلام پر محمد و آل. اور اس وقت معصومہ ابن سلام اللہ علیہ کی عمر کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ 18 سال. سوچئے 18 سال میں جس بی بی کا عالم یہ ہو، 18 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، اگر کوئی ان کے یہاں تربیت پاتا ہے تو 18 سال میں وہ جوہر دکھاتا ہے کہ انسان 150 سال کی عمر میں بھی وہ جوہر نہیں دکھا سکتا. ہمارے سامنے ایسی زندگی ہیں، 18 سالہ زندگی ہیں. 18 سالہ زندگی معصوم ہے خود کی تو 18 سالہ زندگی علی اکبر کی. اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. یہ جملہ بس کہہ دوں کہ جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں سلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین، اس میں جو علی ابن حسین کا نام آیا ہے زیارت عاشورہ میں سلام علی حسین وعلی علی ابن حسین، علماء نے بتایا علی ابن حسین سے مراد علی اکبر ہیں. معلوم ہے یعنی حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ الگ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو سلام کیا گیا. کہ الگ سے سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی اکبر کی فضیلتوں کی بنیاد پر، کہ وہ فضیلتیں ہیں حضرت علی اکبر کے یہاں کہ کربلا کے دوسرے شہدا سے متاثر ہوتی ہیں. بہرحال بات اور بہت زیادہ ہے، یہاں پر رک رہا ہوں. فرشتوں کو پروردگار عالم نے عصمت دی ہے، اور فرشتوں کی عصمت عصمت اجباری ہے، اور فرشتوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب فرشتوں کی خصوصیات ہیں. فرشتوں کے کام پر ہوں جلدی جلدی اور اپنی بات کو تمام کروں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. طواف کرتے رہیں. کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کی طرف سے استغفار کرتے رہیں. کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کی مدد کریں. کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ سلام کرتے رہیں. اب یہاں پر ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گا، شاید بات تھوڑی سی الگ ہو جائے، لیکن سنتے جائیے گا، آخری مجلس ہے اور کہنا بھی چاہیے. ملائکہ کے مختلف کام ہیں، استغفار ہے، امداد مومنین ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کام آنا ہے، مومنین کو مشکلات سے نکالنا ہے. ایک کام جو ملائکہ کا ہے وہ ہے لعنت. یہ ملائکہ کا کام ہے کہ لعنت اللہ، قرآن کیا ہے، والملائکہ والناس اجمعین. اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ یا صلوات بھیجتا ہے یا اللہ لعنت کرتا ہے، یا محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے۔ ذہ نصیب آپ بھی کارِ خداوندی انجام دیتے ہیں۔ لیکن اپنے صحیح معنی مفہوم کے ساتھ، جو میں بار بار پہلے اسئلے میں بیان کر چکا ہوں کہ لعنت کا صحیح معنی صحیح مفہوم کیا ہے، میں اگلی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کسی مقصد کے تحت۔ عزیزان گرامی، لعنت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لعنت یعنی ایک بہت ہی منفور سا لفظ ہمارے یہاں ہو گئے، اس کا معنی سمجھاؤں، کتنا ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ لعنت کے معنی ہیں کہ خدا سے دعا کی جائے کہ خدا اس سے اپنی رحمت کو روک دے، اور بس اس کے علاوہ لعنت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یزید پر لعنت، تو درحقیقت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یزید سے اپنی رحمت کو روک دے۔ اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لعنت کے معنی گالی دینا نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، لعنت کے معنی گالی دینا نہیں ہے، لعنت کے معنی فوش دینا نہیں ہے، لعنت کے معنی ہے کہ رحمت رک جانے کی دعا کرنا۔ کیونکہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد و آل محمد کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں، ان کے یہاں تہذیب ایسی تہذیب ہے کہ اس تہذیب کی کوئی تہذیب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محمد و آل محمد کی تہذیب نے ہمیں سکھایا کہ دشمن سے دشمنی بھی کرو تو تہذیب کے دائرے میں۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں کہیں پر ہمیں یہ سب کچھ ملے گا کہ اتنی اچھی تہذیب کی ہو ہمیں کہ دیکھو وہاں جانا تو ایسے کرنا، وہاں جانا تو ایسے کرنا، ماں باپ سے کے پاس جاؤ تو ایسے بات کرنا، دوست کے پاس آؤ تو ایسے بات کرنا، بڑے بھائی سے بات کرو تو ایسے بات کرنا، کسی بڑے سے بات کرو تو ایسے بات کرنا، بچے سے پیار سے بات کرنا، اور اگر کوئی عالم ہو تو ایسے بات کرنا۔ یہ تہذیب آل محمد ہے۔ اسی تہذیب میں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو اس سے بھی تہذیب سے بات کرنا۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ اور پھر بس یہاں پر یہ بات کہنے کے لیے ساری باتیں میں نے کی تھی، یہ جملہ کہنے دیجئے آخری مجلس ہے کہ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک علمی مسئلہ سرزمین پاکستان پر پیش آیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ حضرات نے دیکھا، اور پھر اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ لیکن میں نے بتا دیا ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ہر کام تہذیب کے دائرے میں کریں گے، تو لہٰذا ہمارے بزرگ علماء کہہ چکے ہیں، ان کے کہنے کے بعد میرے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال ممبر کی شان کا تقاضا ہے کہ ممبر سے بات کی جائے، کہ اربعین آ رہا ہے، توجہ فرمائے، اربعین آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہے کہ ہم کربلا نہیں جا سکے، ان جذبات کو نکالنے کا بھی وقت آ رہا ہے، اور ان سے انتقام لینے کا بھی وقت آ رہا ہے۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ کہ انسان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اربعین میں شرکت کرے۔ اور یہاں یہ بات کہہ دوں کہ انہوں نے اپنی کثرت سے ہمیں ڈرا کر کچھ غلطیاں کی۔ پہلی غلطی تو یہ کی کہ ہمیں ڈرایا، پہلی غلطی تو یہ، کیونکہ شاید انہوں نے تاریخ میں پڑھا نہیں یا تاریخ میں کسی نے بتایا نہیں کہ موت ہمارے ہاتھوں کا کھلونا ہے، ہم موت سے کھیلا کرتے ہیں، اور یہ تہذیب بھی ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے ہی مانوس ہوتا ہے جیسا بچہ اپنے ماں کے شیر سے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ موت ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی کر دوں کہ قرآن مجید، اور آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خود جو اساتذہ سے سنی ہے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ موت ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے، موت ہمیں نہیں آتی، ہم موت کو جاتے ہیں۔ تو فرمائیے یہ اس کی دلیل دوں، کیا آواز تھی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو،
یعنی موت انسان کو نہیں چکھے گی، انسان موت کو چکھے گا۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔
تو پہلی غلطی تو یہ کہ ہمیں ڈرایا، دوسری اس سے بڑی غلطی یہ کہ ان دنوں میں ڈرایا کہ جہاں ہر اہل بیت کا چاہنے والا اپنی موت اپنی حدیلی پر رکھ کر گھومتا ہے، شہادت کے اشتیاق میں، شہادت کی تلاش میں، کہیں سے شہادت مل جائے۔ اور تیسری جو اس سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ہمیں کثرت سے ڈرایا۔ توجہ فرمائیے گا، کثرت، پہلی بات تو یہ کہ کثرت ہمارے دین میں ملاد نہیں ہے، کثرت کی ہمارے دین میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنے ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھے ان پر غالب آ گئے جو تعداد میں زیادہ تھے اللہ کے اذن سے۔ اور اگر ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی قرآن پر یقین نہیں ہے، تو جنگ بدر تو یاد ہی ہوگی، اور اگر جنگ بدر بھول گئے تو کربلا تو ہم نے بھولنے ہی نہیں دی۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔
صاحب الغدیر علامہ امینی روز عاشور کربلا میں کھڑے تھے، ایک اہل سنت برادر ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے علامہ امینی، یہ کیا جب بھی روز عاشور آتا ہے تو آپ ایسے روتے ہیں کہ جیسے ابھی ہوا ہے واقعہ عاشورا؟ تو علامہ امینی نے فوراً جواب دیا، ہم عاشور مناتے ہی اس لیے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، عاشور کو بھی نہ بھلا دو۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔
لیکن چونکہ بات کثرت کی آ گئی، تو ہم بھی اپنی کثرت دکھا کے بتائیں گے کہ اگر ہم کثرت دکھانے پر آ جائیں تو ہماری کثرت سے زیادہ کسی کی کثرت نہیں ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بھارت فرشتوں کے کچھ کام ہیں، فرشتوں کا ایک کام ہے لعنت کرنا، یا فرشتوں کا ایک کام ہے سلام کرنا۔ مسئلہ جب یہ ملائکہ کی ہے، سمجھ میں آگے، اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے، اور وہ ملائکہ کس گھر میں جاتی ہیں، کہاں آنا جانا کرتی ہیں، کہ جہاں سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔ ملائکہ نے جب دیکھا تو زمین پر کوئی کھڑ نظر ہی نہیں آیا، اور یہی چیز قرآن مجید میں بھی آواز دی گئی، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم سے یا معاشر الشیعہ، اے میرے چاہنے والوں، خاصمو بصورت انا انزلنا تفلتو، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی کسی سے بات ہو تو سورہ انا انزلنا سے ہمارا دفاع کرنا فرض ادا ہو گیا۔ یعنی سورہ انا انزلنا میں کچھ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت کا دفاع کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے میں پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم۔ اس آیت پر رک جائیے، یہی وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے وجود معصوم ثابت کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں۔ وہ کیسے؟ اس آیت کا ترجمہ کریں، تنزل الملائکۃ، آیت یہ نہیں ہے کہ تنزل الملائکۃ، عربی جاننے والے بہتر جانتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، نہیں، تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ مجھ پر نازل ہوتے ہیں، آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، فلسفہ کا قاعدہ ہے قاعدہ سنخیت، اس دنیا پر کچھ قواعد حاکم ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ سنخیت ہے۔ سنخیت سمجھاؤں گا، بات واضح ہو جائے گی تاکہ اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے۔ قاعدہ سنخیت، قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز سے صادر نہیں ہو سکتی۔ مثلا آگ سے سردی صادر نہیں ہو سکتی، برف سے گرمی صادر نہیں ہو سکتی۔ آگ سے گرمی صادر ہوگی اور برف سے سردی صادر ہوگی، ایسا کیوں نہیں ہے؟ کہ آگ سے سردی صادر نہیں ہو رہی, آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے, یا برف کے اوپر ہاتھ رکھیں تو ہاتھ گرم ہو جائے, کیوں؟ اس لیے کہ گرمی اور آگ کے درمیان سنخیت ہے, برف اور سردی کے درمیان سنخیت ہے. یہ تو ان چیزوں میں ہے, حتیٰ ہماری زندگیوں میں ہم اسی کو دوست بناتے ہیں جس سے ہماری سنخیت ہوتی ہے. مثال سے یہ بات بھی واضح کروں گا, ہم اسی کو دوست بناتے ہیں جس سے ہماری روح مل رہی ہوتی ہے, جس سے ہمارے روحانی صفات مل رہے ہوتے ہیں, اسی سے ہمارا دل بھی چاہتا ہے دوستی کرنے کا. انسان زبردستی کسی سے دوستی تھوڑی کرتا ہے, خود دل چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو خود سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میری روحانی صفات اس کی روحانی صفات سے مل رہی ہے, لہذا انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسے دوستی کر لوں. ایک صاحب نے دیکھا, مثال یہ دینا چاہ رہا تھا, ایک صاحب نے دیکھا کہ کبا اور سانس آپس میں پرواز کر رہا ہے. بڑا پریشان ہوا کہ کبا اور سانس کوئی جوڑی ہی نہیں ہے, کبا کبا ہے, سانس 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 ہے, ان دونوں میں کیا جوڑی ہے کہ دونوں آپس میں پرواز کر رہے ہیں؟ جب غور کیا تو سمجھ میں آیا دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. کہنے ہاں ان میں یہی سنخیت تھی کہ چونکہ دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور دونوں میں ایک سنخیت تھی, لہذا دونوں نے پرواز شروع کر دی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو ہر چیز میں سنخیت ہے, ہر چیز سے سادہ نہیں ہو سکتی. ملائکہ وہاں نازل ہوں گے, ملائکہ زمین کے اس ٹکڑے پر نازل ہوں گے کہ جہاں پر ملائکہ کی سنخیت ملتی ہوگی. جب ملائکہ نے اپنی سنخیت دیکھنا شروع کی تو نہ یہاں سنخیت نظر آئی نہ وہاں سنخیت نظر آئی. اب کل والا جملہ کہہ دوں, ملائکہ نے جب دیکھنا شروع کیا تو نہ یہاں سے انس پیدا ہوا نہ وہاں سے انس پیدا ہوا. ہر ہر گھر کو دیکھنا شروع کیا, ہر ہر ذات کو دیکھنا شروع کیا, پھر یقین ہو گیا ہماری سنخیت ملتی ہے تو بس محمد و آل محمد سے ملتی ہے, نازل ہوئے تو بس محمد و آل محمد کے گھر میں نازل ہوئے. ایک طرح گھر محمد و آل محمد. اس لیے ملائکہ محمد والے محمد کے گھر میں نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد والے محمد سے ملائکہ کی سنخیت ملتی ہے. بہرحال اس جملے کو یہاں تمام کر رہا ہوں, آگے بس ایک اور جملے کا جلدی سے معنی کروں بہت ہی مختصر اور نتیجہ دے کے بعد تمام کر دوں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی. اے وہ جو محل وحی ہیں آپ پر سلام. محلے وہی یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر وہی آتی ہے. اب یہاں محبت کا معنی سمجھاؤں, وہی کا معنی سمجھاؤں, گفتگو تمام کروں. عربی میں دو الفاظ ہیں, حبوط اور سبوت. حبوط کہتے ہیں وہاں سے یہاں آنے کو اور سبوت کہتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کو. اگر خدا کے یہاں سے حبوط ہوتا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے, اور اگر یہاں سے کچھ ثبوت ہوگا تو اہل بیت کے ذریعے سے. یعنی اگر خدا کے یہاں سے کچھ یہاں آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے آئے گا, اور اگر کچھ یہاں سے وہاں جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے جائے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا و عالم کی کوئی رشتہ داری تھی اہل بیت علیہ السلام سے, نہیں, ہونا ہی یہی تھا اور اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ میں نیچے اترنا چاہتا ہوں, کیا کروں گا؟ پہلے اس جگہ پر پاؤں رکھوں گا, پھر نیچے پاؤں رکھوں گا. اگر میں یہاں سے نیچے کروں تو کیا ہوگا, نیچے پاؤں رکھوں تو کیا ہوگا, گر جاؤں گا. یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یہاں پاؤں رکھوں پھر وہاں پاؤں رکھوں. اس میں رشتہ داریوں کا مسئلہ تھوڑی ہے, اس میں ذاتی محبت کا مسئلہ تھوڑی ہے. نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر نیچے جاؤں گا تو پہلے یہاں پاؤں رکھوں گا پھر نیچے جاؤں گا, اور اگر نیچے سے اوپر آؤں گا تو پہلے یہاں پاؤں رکھوں گا پھر اوپر آؤں گا. پروردگار عالم نے بھی نظام بنایا ہے, کچھ اوپر سے نیچے آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے, اور اگر کوئی نیچے سے اوپر جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے. اگر کوئی شریعت آئے گی وہی آئے گی تو اہل بیت کے ذریعے سے نیچے آئے گی, اور اگر کوئی ہمارا عمل اوپر جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے اوپر آئے گا. ایک جملے میں کچھ وہاں سے نیچے آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے, کچھ نیچے سے وہاں جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. حبوط اور ثبوت دونوں اہل بیت کے ذریعے سے ہوگا. اب وحی کے معنی پر آ جائیے. وحی کہتے ہیں صریح اور مخفیانہ اشارہ, سری یعنی جلدی میں اور مخفیانہ طور پر کسی کو اشارہ کرنا، یہ وہی کہ لغوی معنی ہے، لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے کہ پروردگار عالم کچھ راز کی باتیں اپنے عبد سے کرتا ہے، پروردگار عالم اپنی کچھ راز کی باتیں اپنے محبوب لوگوں سے کی ہیں، اسے کہتے ہیں وحی۔ اب وحی کی کچھ قسمیں ہیں، وقت رہا تو بیان کروں اور نہ یہاں پر تمام کروں گا۔ پروردگار عالم کچھ باتیں کی ہیں، یہاں پر ایک سوال ہمارا ایجاد ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ اگر پروردگار عالم فرشتوں کو بھی علم دے گا تو کس کے ذریعے سے علم دے گا؟ محمد والے محمد کے ذریعے سے علم دے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب محمد والے محمد اس دنیا میں آئے تو علم کون لے کر آیا؟ جبرائیل علم لے کر آئے۔ اب کون کس کو علم دے رہا ہے؟ یہ جبرائیل کو علم دے رہے ہیں یا جبرائیل ان کو علم دے رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا، سنگین ہو گیا۔ ہم نے تو آج تک تو ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ جبرائیل کو علم دیں گے، جبرائیل ہمیں علم دیں گے، لیکن جب یہ دنیا میں آئے بشری پیدر میں تو ہم نے دیکھا کہ جبرائیل ان کے لیے وحی لے کر آ رہے ہیں، جبرائیل ان کے لیے علم لے کر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بہت ہی جلدی سے جواب دے کر بات آگے بڑھ جاؤں کہ مسئلہ وہی ہے کہ اگر جبرائیل بھی علم لیں گے تو محمد والے محمد انہیں علم دیں گے، یعنی اگر جبرائیل کا کوئی استاد ہے تو وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ جبرائیل کو اگر کوئی علم دے گا تو محمد و آل محمد علم دیں گے، لیکن جب محمد و آل محمد بشری پیدر میں اس دنیا میں آ جائیں گے تو دنیا کی دنیائے کا تقاضا ہے کہ جبرائیل علم لے کر آئے۔ در حقیقت جبرائیل ان سے سیکھتے ہیں اور یہاں پر لا کر وحی دیتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کہہ دیا، بلکہ کوئی ہے جو محمد سے کہلوا رہا ہے۔ ایک سلام اکبر محمد و آل محمد، ایک اور سلام اکبر محمد و آل محمد۔ یہ تو پروردگار نے بنائی ہے اس طریقے سے کہ اگر کچھ وہاں سے نظام یہاں آئے گا تو فرشتوں کے ذریعے سے آئے گا، بشری پیدر میں ہے لہذا اس نظام کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نظام سے ہٹ کر بات ہوگی نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی جواب چلا جائے گا کہ جو کچھ سالوں کے بعد آ کر کہیں گے کہ یزید یہ شعر پڑھا کرتا تھا، لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ بنی حاشم پر کوئی وحی آئی تھی، یہ سب بنی حاشم کا ڈھونگ تھا، نہ شریعت تھی نہ وحی تھی، اے پیغمبر تم خاموش ہونا، اے جبرائیل کا آنا بتائے گا کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا، خدا نے کہلوایا ہے۔ ایک سلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بیان ہو جائے کہ اہل بیت پر وحی آتی ہے یا نہیں آتی، پیغمبر پر تو وحی آتی تھی، امیر المومنین پر وحی آتی ہے نہیں آتی، امام حسن پر وحی آتی تھی نہیں آتی تھی، امام حسین پر وحی آتی تھی نہیں آتی تھی، تو پھر وہی جواب ہے کہ امام علی پر وحی نہیں آتی تھی مگر وحی آتی تھی، جناب زہرا پر وحی نہیں آتی تھی مگر وحی آتی تھی، اسی لیے تو انہیں محدثہ کہا گیا۔ محدثہ کے معنی کیا ہے؟ محدثہ یعنی وہ خاتون جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے محدثہ، کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور جناب زہرا کو بہت غربت کا احساس ہوا تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو قائم کیا کہ ملک آئے گا جناب زہرا کے ساتھ باتیں کرے گا، تاکہ اس سے جناب زہرا کی کچھ غربت، جناب زہرا کو غربت کی کمی کا احساس ہو کہ غربت کم ہو گئی، کوئی ہے ان سے باتیں کرنے والا۔ بہرحال اب یہ بات کیسے حل ہو کہ ان پر وحی آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ کون سی وحی آ رہی ہے؟ جب پیغمبر اپنے اس دنیا سے چلے گئے تو وحی نہیں آئے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، جب کوئی شریعت نہیں آئے گی، جب کوئی وحی نہیں آئے گی تو یہ کون سی وحی آ رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ کہ خود زیارت جامعہ کبیرہ نے کہا یا محبت الوحی السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و محبت الوحی، اے وہ کہ جو محل وحی ہیں آپ پر سلام۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی تشریعی اور ایک ہے وحی انبائی، الف نون بے الف حمزہ کے، وحی تشریعی اور وحی انبائی۔ وحی تشریعی جو شریعت کے طور پر وحی آتی تھی اسے کہتے تھے وحی تشریعی، لیکن وہی ان باغی کے اسی شریعت کو پھیلا کر بیان کیا جا رہا تھا اس وحی میں. اس بات کو ایسے سمجھایا جائے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو زندگی پیش کی ہے, امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سے امیر المومنین امام حسن الاخر, یہ کوئی نئی زندگی ہے کہ پیغمبر کی ایک الگ زندگی تھی اور امیر المومنین نے ایک نئی زندگی پیش کی, امام حسن نے ایک نئی زندگی پیش کی, امام حسین نے ایک نئی زندگی پیش کی, کوئی نئی زندگی ہے کیا؟ کہیں جی نہیں, جو زندگی پیغمبر نے پیش کی وہی زندگی انہوں نے پیش کی. بس فرق اتنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کو اجمالاً پیش کیا اور انہوں نے پیغمبر کی زندگی کو تفصیلاً پیش کیا. اجمال تفصیل کو واضح کروں گا, بات واضح ہو جائے گی. کتاب اور کتاب کی فہرست, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب کی فہرست پوری کتاب ہے مگر اجمالاً, اور بعد میں آنے والی کتاب پوری فہرست ہے مگر تفصیلاً. جو رابطہ فہرست اور کتاب کے درمیان پایا جاتا ہے وہی رابطہ محمد اور آل محمد کے درمیان پایا جاتا ہے. پیغمبر نے اجمالی زندگی گزاری تھی, اہل بیت نے پیغمبر کے اجمال کو تفصیل میں بدلا تھا, کوئی نئی زندگی پیش نہیں کی تھی. یہی فرق ہے وحی تشریحی اور وحی انبائی میں کہ پیغمبر نے اپنے 23 سالہ دور میں جو زندگی گزاری وہ پیغمبر پر وحی آتی تھی وحی تشریحی, پیغمبر کے بعد جو وحی آتی تھی وہ وحی انبائی تھی, پیغمبر کی زندگی اجمالی تھی. اس کے بعد جب پیغمبر کی زندگی کو تفصیل میں بدلنا ہے اس وقت بھی کسی وحی کی ضرورت ہے. وحی کس پر آئے گی؟ محمد پر آتی تھی یا آل محمد پر آئے گی؟ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد. اور یہاں پر بالکل آخری تقسیم بیان کرتا تھا وہ وحی کی اور بات تمام کروں کہ پیغمبر کبھی جبرائیل کے ذریعے سے پڑھی لیتے تھے اور پیغمبر کبھی خود خدا سے پڑھی لیتے تھے. یہ الگ مرحلہ ہے پیغمبر کا, یعنی پیغمبر کی شان دیکھیں, یا کبھی جبرائیل کے ذریعے سے وحی لے رہے ہیں اور کبھی خود خدا سے پڑھی لے رہے ہیں. کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب پیغمبر پر وحی آتی تھی تو پیغمبر بے ہوش ہو جاتے تھے, تو خدا سے بھی میں پوچھوں ایسے کیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں, جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں؟ اے پیغمبر آپ نے تو جبرائیل کو سکھایا ہے, آپ تو جبرائیل کے استاد ہیں, آپ تو جبرائیل کے معلم ہیں, اگر جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں تو آپ بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو معصوم نے یہاں پر آواز دی, نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئے تو پیغمبر بے ہوش ہو جائے. آواز دی قاد جبرائیل کا قاد اتن عبید, جب جبرائیل پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھا کرتا تھا, غلاموں کی طرح وحی لے کر آتے تھے. لیکن جب پیغمبر خود خدا سے وحی لیتے تھے تو خدا کی ذات کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر بے ہوش ہو جائے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس یہاں پر بات تمام کر دی اور بس یہ ایک نتیجہ دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. عزیزان گرامی, اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا, ان کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو پہچانوا سکے. اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا کسی میں طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کے صفات کو پہچانوایا, انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. کون پہچان سکتا تھا کہ یہ محلے وہی ہیں؟ کون پہچان سکتا تھا کہ ان کے ملائکہ آتے جاتے ہیں؟ کس نے دیکھا تھا ملائکہ کو آتے جاتے ہیں؟ کیا آواز تھی؟ یہیں پر بات روکی تھی, یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں کہ آواز تھی تنزل الملائکۃ والروح فیہا. کہاں آتے ہیں ملائکہ؟ ملائکہ ان پر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں ان پر ملائکہ؟ اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے جاتے ہیں. ملائکہ طہارت کا مرکز ہیں تو وہاں آئیں گے جو طہارت کا مرکز ہو. ملائکہ پاک و پاکیزہ ہیں وہاں آئیں گے جو طہارت کا مرکز ہو. یہ بات میں نے پہلے اشرے میں کی تھی, یہاں بھی کہتا چلوں. کیوں ائمہ کے حرم میں نجس حالت میں جانا حرام ہے؟ آئمہ کے حرم میں نجس حالت میں جانا حرام ہے. کیوں؟ مسجد الحرام میں نجس حالت میں جانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ملائکہ ہوتے ہیں, اور جب آپ نجس حالت میں جائیں گے تو ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے. ملائکہ نجاست سے نامانوس ہیں اور ملائکہ طہارت سے مانوس ہیں. جہاں پر طہارت ہوگی ملائکہ کو, ملائکہ نے جب دیکھنا شروع کیا تو زمین میں کوئی مرکز طہارت ملا ہی نہیں سوائے محمد و آل محمد کے. وہ جو اہل بیت نے کہا کہ ان کے ہم اس سورے کے ذریعے سے ان لوگوں سے بحث کرو, وہ جملہ یہ تھا تنزل الملائکہ تو روح فیہ, بتاؤ کہاں ملائکہ آتے ہیں, کیا مجھ پر ملائکہ آتے ہیں یا آپ پر ملائکہ آتے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کچھ ہم بتائیں گے, کیا محمد اول پر ملائکہ آتے تھے یا محمد آخر پر آتے ہیں؟ ان پر ملائکہ آتے ہیں چونکہ یہ طہارتوں کا مرکز ہے, یہ مرکز طہارت ہے, اور ملائکہ ان سے مانوس ہیں, ملائکہ ان پر آتے جاتے ہیں, اور انہیں کے ذریعے سے شب قدر شب قدر بنے گی, کیونکہ ملائکہ ان پر آتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر شب قدر بنتی ہے. اگر شب قدر کسی کی وجہ سے ہے تو وہ یہی ہے, چونکہ ملائکہ ان کے اوپر آتے ہیں, اور ملائکہ نے ان کے جانے کے بعد بھی آنا جانا چھوڑا تھوڑی ہے. جب قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اس کے باوجود ملائکہ ان کے یہاں آتے جاتے رہے, کیونکہ ملائکہ ان کے یہاں سے ایک سنخیت محسوس کر رہے تھے, ملائکہ آتے جاتے رہے. قتل کر دیا گیا حسین ابن علی کو, مگر ملائکہ آتے جاتے رہے, حتیٰ جہاں پر حسین کی مجلس ہوگی وہاں پر ملائکہ آتے جاتے رہے, ملائکہ آئیں گے. یہ بھی پہلے جو عشرے میں کہا تھا, یہاں پھر کہہ رہا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ جب انسان مجلس میں جائے تو باوضو جائے, کہ یہاں ملائکہ ہے, ملائکہ طہارت سے مانوس ہیں. جب انسان کی روح طاہر ہوگی تو ملائکہ اس کے اوپر, اس سے رابطہ برقرار کریں گے. یہ تو چلے گئے مگر ملائکہ کا رابطہ آج بھی ان سے, ان کی ذات سے نہیں, حتیٰ ان کے ظاہری جسم سے, کیونکہ جہاں پر حرم ہیں وہاں ملائکہ زیادہ آتے جاتے ہیں. آخر کیا ہے؟ اس لیے کہ مرکز طہارت, اگر نہیں پہچانا تو دنیا نہیں پہچانا. اس مرکز طہارت پہچانواتے رہے, دیکھو میں آئے تطہیر کا مستحق ہوں. کل پہلی سفر ہے, شام میں داخلہ تھا اہل حرم کا, کہتے رہے میں امام سجاد نے خطبہ دیا, اپنے آپ کو پہچانوائے آیت تطہیر کے ذریعے سے, کہ دیکھو میں طہارتوں کا مستحق ہوں, میں اس آیت تطہیر کا مستحق ہوں, مگر کوئی جواب نہ ہوا. اور جواب ملا تو کیا ملا؟ کبھی تیر چلے, کبھی تلواریں چلیں, اور جب کچھ نہ ملا تو پتھر مارنا شروع کر دیا. سوچا کچھ اور تھا, لیکن ابھی بالکل اس سے کہا گیا کہ آج امام حسین کے رخصت پر ہی جائے گا. امام حسین کے رخصت, عجیب رخصت تھی امام حسین علیہ السلام کی, کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علامہ مجلس سے دیکھا, مجلسی تم میرے بیٹے کے رخصت پر. آخر کیا تھا اس رخصت میں؟ سب کچھ تھا اس رخصت میں, کہ حسین جا رہے ہیں اور سب کو معلوم تھا کہ اب حسین آئیں گے. جب کوئی نہ رہا, نہ عباس, نہ علی اکبر, نہ قاسم, نہ مولا محمد, آواز آئی حل من ناصر یا نصر. حسین ابن علی کا کوئی استغاثہ خالی نہیں گیا. کبھی صدائے استغاثہ بلند کی تو ملائکہ آ گئے, مولا آپ کی مدد کے لیے آماد ہے. کہا نہیں, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. کبھی صدائے استغاثہ بلند کی تو جنات آ گئے, مولا آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. کہنے لگے نہیں, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. اور کبھی کہا حل من ناصر تو سید سجاد آ گئے, بابا میں مدد کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے, اگر تم قتل ہو گئے تو نسل امامت منقطع ہو جائے گی, اور جب کوئی نہ رہا تو در خیمہ پر آئی آواز دی یا زینب یا سکینہ یا ام کلثوم علیکن من السلام. زینب میں جا رہا ہوں, ام کلثوم میں جا رہا ہوں, سکینہ میں جا رہا ہوں, خیمے میں آئے بچے پاؤں سے لپٹ گئے, بابا کیا ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور امام ایک ایک سے رخصت ہوئے. پھر کہنے لگے بہن زینب ذرا وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے سیا تھا. کرتا لے لیا اور اب حسین جانے لگے تو زینب نے حسین کو روکا, بھیا رک جاؤ. کب زینب کیوں روکا؟ کہنے لگے نہیں بھیا, روک نہیں رہی, بس ماں کی وصیت یاد آ گئی. بھیا ذرا اپنے گردن نیچے کرو. زینب نے گردن حسین
نیچے کی تو زینب نے گردن کا بوسہ لیا, کہنے لگی بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آئے تو حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا. اور اس کے بعد حسین جب خیمے سے باہر نکلے, یہ پہلی مرتبہ ہوا, نظر یمینا و شمالا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, یا مسلم ابن عقیل یا حانی ابن عروہ, اے مسلم اے حانی اے علی اکبر اے عباس, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا, اے میرے شیرو اے جابازو تمہیں کیا ہو گیا, میں مدد کو بلا رہا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. خیمے سے باہر آئے, بہن نے محسوس کیا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, میں ہوں نا, علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں ہوں نا. بہن نے بھائی کو سوار کرا دیا. حسین ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ آواز آئی, بابا ذرا آہستہ, بابا ذرا آہستہ. اب دو پلٹ کے دیکھا, چھوٹی بچی دوڑی آ رہی ہے, بابا ایک مرتبہ. کہنے لگے ہاں میری بیٹی بولو کیا کہتی ہو. بابا ایسے نہیں, گھوڑے سے زمین پر آ جاؤ. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, کہنے لگی بابا زمین پر بیٹھ جاؤ. حسین زمین پر بیٹھ گئے. جملہ سنیں گے, چھوٹی بچی حسین کی آغوش میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی بھیا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیری ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ہائے میری بچی, میرے ہوتے ہوئے احساس یتیمی ہو گیا, اپنی بچی کو ودا کیا. بس آخری جملہ, بچی کو ودا کیا اور جا کر لڑنے لگے. پھر آواز آنے لگی اللہ خود حسین و کربلا, اللہ بہل حسین و کربلا. آپ کو معلوم ہے سکینہ حسین کی بیٹی اس وقت جب حسین سے جدا ہوئی تھی, جب حسین سے ودا ہوئی تھی تو بعد میں کب ملی, جب دامن میں آگ لگی اور بچی کہتی ہوئی گئی بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو. یہ راز کیسے کھلا, جب لاشیں پامال ہو گئے, جب خیمے جل گئے, جب سارا سامان لوٹ لیا تو زینب نے سارے بچوں کو جمع کیا. کیونکہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو بچے بھاگ رہے تھے, کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ بات آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو معلوم ہے شب عاشور حسین رات کی تاریکی میں زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے. کسی صحابی نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں, کہنے لگے کانٹے پڑے ہوئے ہیں, کانٹے اٹھا رہا ہوں, کل یہاں بچے دوڑیں گے, کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے. زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, کہنے لگی بہن ام کلثوم کچھ بچے مل نہیں رہے, تین بچے کب ہیں, ذرا ڈھونڈنا شروع کیا. دیکھا دو بچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں. اب جو شانا ہلایا کیا دیکھا, بچے دنیا سے جدا ہو گئے. لیکن اب بھی حسین کی امانت نہیں مل رہی. ام کلثوم ذرا آواز دو, کہتی ہوئی چلی اے میرے بھائی کی امانت کہاں ہو, اے میری بیٹی کہاں ہو, ایک نشیب کی آواز ہے زینب. اب جو جا کر دیکھا بچی باپ کے سینے سے لیٹی سو رہی ہے. بچی کا شانہ ہلایا, بیٹی یہ کس کا لاشا ہے, آواز ہی پھوپھی یہ میرے بابا کا لاشا ہے. بیٹی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے, لاشے تو اپنے سر سے پہچانے جاتے ہیں. کہنے لگی پھوپھی جب دامن میں آگ لگی میں کہتی ہوئی چلی بابا مجھے سنبھالو, بابا مجھے سنبھالو. اس نشیب سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا, میری بیٹی میں یہاں ہوں. بس آخری جملے, زینب نے کہا بیٹی تم نے اپنے باپ کو پہچان لیا, تمہارے باپ نے تم سے کچھ کہا, کہا پھوپھی بابا نے کہا تھا بیٹی اگر مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہہ دینا. اور کہنا شیعہ تھی ماں ماں شریف تم ماں آج بن فس قرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا, جب کسی غریب کو رونا میرے سیو کاش روزے آسور ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. پانی دینا تو دور کی بات, میرے علی اصغر کو قتل کر دیا. آئے حسین, آئے محمد.